برمدلو میں کربلا شہیدن شہید شدا برتر سلوان
اللہ سلام
علیہ وسلم برائے سلامت سرکار حجت علیہ السلام برتر سلوان
اللہ سلام
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا عزیزان محترم روایت کے الفاظ آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ سفینۃ الہدا ہدایت کے سفینہ ہیں اور چراغ ہیں ہدایت کے اور سفینہ نجات ہیں. دونوں پہلو ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں اس روایت کے اور دونوں پورشن جو ہیں اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ایک یہ ہے کہ آپ جو ہیں مصباح الہدا ہیں یعنی ہدایت کے چراغ ہیں اور پھر آپ سفینہ نجات ہیں, یعنی ایک کو اگنور کر کے ہم دوسرے پر فوکس نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کی عملی نتیجے اس کے سامنے آ سکتے ہیں. یعنی پہلے جو ہے اس کا مصباح الہدا ہونا ضروری ہے, یعنی ہدایت کا چراغ, یعنی وہ چراغ ہے کہ اگر ہمارے پاس اندھیرا ہو تاریکی ہو تو ہم تاریکی میں کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے. ہمیں اس کے لیے روشنی کی ضرورت ہے, ہمیں اس کے لیے نور کی ضرورت ہے, ہمیں اس کے لیے چراغ کی ضرورت ہے تاکہ ہم چیزوں کو عام زندگی میں دیکھ سکیں. اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام ہمارے لیے ایک چراغ راہ کا کام رکھتے ہیں. اگر ہم اپنی زندگی میں اخلاق کو سمجھنا چاہتے ہیں, دین کو سمجھنا چاہتے ہیں, ایمان کو سمجھنا چاہتے ہیں, احکام دینی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کے کربلا کے واقعے کو اپنے لیے چراغ بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان حقائق کو جو ہے اپنی زندگی میں دیکھ سکیں. پھر دوسرے مرحلے میں ہم یہ کہنے کے قابل ہو سکتے ہیں کہ آپ سفینۃ النجات ہیں, آپ ہماری نجات کا ذریعہ ہیں. کربلا سے ہمیں بہت سے پیغامات ملتے ہیں, کربلا سے ہمیں بہت سے لیسن جو ہیں وہاں سے ملتے ہیں, کربلا سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ دشمن اپنی تمام تر قوت و طاقت کے باوجود شکست پذیر ہوتا ہے اور ہمیشہ ظاہری کامیابی جو ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ حقیقی کامیابی بھی ہو. کبھی کچھ لوگ اس دنیا میں ظاہری طور پر کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ باطنی طور پر اور حقیقی طور پر بھی کامیاب ہو گئے ہیں. کربلا سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بصیرت پیدا کریں, آگاہی پیدا کریں, انسائٹ فل ہوں تاکہ ہم اپنے وقت کے امام کو پہچان سکیں, تاکہ ہم حق اور حقیقت کو پہچان سکیں, تاکہ ہم حق اور باطل میں تفریق کر سکیں. کربلا سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم اپنے اندر آگاہی پیدا کریں, اپنے اندر اویئرنیس پیدا کریں. کربلا سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم اگرچہ کوئی ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو ہم آخری وقت تک اس کی اصلاح کی کوشش کریں، اور آخری وقت تک اگر کسی کے اندر ذرہ برابر بھی صلاحیت موجود ہے کہ وہ حق کے محاذ کی طرف آ سکے، تو اس کو اپنے سے دور کرنے کی بجائے اس کو اپنے سے قریب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ کربلا سے بالکل وہ سادہ پیغامات ہیں، لیکن بہت ہی زیادہ معانی اور گہرائی رکھنے والے پیغامات ہیں کہ جو ہم حاصل کرتے ہیں. کربلا سے ہمیں یہ درس حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں موقع شناس ہونا چاہیے، ہمیں اپرچونیٹی کو اویل کرنا چاہیے. اگر ہمارے پاس اپرچونیٹی ہے تو ہم اس کو کل پر مت ڈالیں اور ہم آئندہ پر مت ڈالیں، بلکہ اس اپرچونیٹی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اگر ہم کوئی نیک کام کر سکتے ہیں، اگر ہم کوئی حق کا دفاع کر سکتے ہیں، اگر ہم کسی مظلوم کی مدد کر سکتے ہیں، تو یہ بہترین ہے کہ ہم اس کی اسی وقت جب ہمارے پاس یہ موقع ہے اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. کربلا کا واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ کبھی انسان اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے، کبھی انسان اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے، لیکن کربلا کا واقعہ ہمیں یہ درس عطا کرتا ہے، ہمیں اس سے یہ پیغام حاصل ہوتا ہے کہ جب تک انسان امتحان کی منزل سے نہیں گزرتا، اس وقت تک اس کو اپنے حقیقی ایمان کی حقیقت کا پتہ نہیں. امتحان سے گزرنے کے بعد انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے ایمان کی نوعیت کیا ہے، اس کے ایمان کا درجہ کیا ہے، اس کے ایمان کا لیول کیا ہے. کربلا سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ انسان اس دنیا میں صرف زندگی گزارنا انسان کا مقصد نہیں ہے، صرف اس دنیا میں زندگی کو جاری رکھنا مقصد نہیں ہے، بلکہ کربلا سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ذلت کی موت، ذلت کی زندگی جو ہے وہ اس سے بہتر انسان کے لیے موت ہے. ہمارے چوتھے امام فرماتے ہیں اپنی دعاؤں کے اندر، پروردگارہ جب تک میری عمر جو ہے تیری اطاعت میں گزر رہی ہے، پروردگارہ مجھے طول عمر عطا فرما. اگر میری زندگی تیری اطاعت میں نہیں گزر رہی تو مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے، مجھے ایسی لائف نہیں چاہیے. کربلا سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر انسان دین کو نہ بھی مانتا ہو، خدا کو نہ بھی مانتا ہو، آخرت پر ایمان نہ بھی رکھتا ہو، تب بھی انسان کے اندر اگر ضمیر موجود ہو، انسان کے اندر اگر وجدان موجود ہو، انسان کے اندر انسانیت موجود ہو، تو کبھی بھی وہ ایک حد سے زیادہ پستی کی طرف نہیں جاتا. یہ کربلا ہمیں بتاتی ہے. اور پھر کربلا سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کو اپنے سامنے مد نظر رکھیں، اپنی تمام تر کوشش کرنے کے بعد، اپنی تمام تر جد و جہد کرنے کے بعد ہم اللہ کے اوپر اس کا رزلٹ چھوڑ دیں، اور اللہ کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائیں، اور رضائے الہی کے اس اہم اصول کو اپنی زندگی کا نمونہ عمل قرار دیں. اور کربلا سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ اگر کسی کا آخرت پر ایمان ہو، وہ ایمان کے جو فکری ایمان بھی ہو، وہ ایمان کے جو عملی ایمان بھی ہو، اگر انسان واقعاً آخرت کا ادراک رکھتا ہو، اگر انسان واقعاً آخرت کو سمجھتا ہو، تو کبھی اس کو موت سے خوف نہیں ہو سکتا. اگر انسان کو موت کا خوف ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا آخرت کے اوپر ایمان جو ہے وہ پختہ نہیں ہوتا. اور یہ کربلا کے وہ درس ہیں اور پیغامات ہیں کہ جو ہمیں سمجھنے چاہیے اور حاصل کرنے چاہیے. لیکن کربلا کا صرف یہی رخ نہیں ہے کہ ہم کربلا سے درس حاصل کریں، ہم کربلا سے پیغام حاصل کریں، ہمیں کربلا سے عبرت بھی حاصل کرنی چاہیے. کچھ ایسے مقامات عبرت ہیں جو امت مسلمہ کو یہ عبرت حاصل ہونی چاہیے. وہ عبرت کیا ہے؟ وہ عبرت یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا، یہ کیسے ہم سوچ سکتے ہیں کہ پیغمبر کی وفات کے 50 سال بعد رسول کے نواسے کو اس بے دردی کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے. اگر ہزاروں سال کا فاصلہ ہوتا، اگر سینکڑوں سال کا فاصلہ ہوتا تو یہ چیز سمجھنے کی بات تھی، لیکن انسان کیسے تصور کرتا ہے کہ وہی پیغمبر، وہی رسول جو اس بیٹے کو، حسین کو، جب وہ بچے تھے، 5 سال کی عمر تھی، جب وہ ممبر سے اترتے تھے، اپنے بیٹے کو، اپنے فرزند کو، حسین کو، اپنے نواسے کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے، اپنے زانوں میں بٹھاتے تھے، اس کو چومتے تھے، مجھے بتائیے اس وقت جو رسول کے اس فعل کو دیکھا کرتے تھے، کیا انہوں نے کبھی تصور کیا ہے کہ آج یہی نواسا جس سے رسول اتنی محبت کا ثبوت دے رہے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہی امت کربلا کے میدان میں اس بچے کو اس بے دردی کے ساتھ ذبح کر دے گی؟ وہ مسجد کہ جہاں سے قرآن کی تلاوتیں بلند ہوتی تھیں، رسول کے خطبات ہوتے تھے، واعظ و نصیحت ہوتی تھی، اذان کی آوازیں آتی تھیں، رسول کا نام ہوتا تھا، اسی رسول کے نواسے کو کربلا میں اس طرح سے شہید کر دیا جائے؟ اور پھر وہ کوفہ کہ جہاں پر علی ابن ابی طالب جس کوفے کی گلیوں میں اپنے کندھے پر تازیانہ رکھ کر گھر گھر جا کے عدل و انصاف کو نافذ کیا کرتے تھے، وہی کوفہ کہ جس کے در و دیوار سے علی کے خطبوں کی آواز آتی تھی، کیا کوئی تصور کر سکتا تھا کہ 20 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اسی کوفے میں علی کی بیٹیوں کو رسن بستہ پھرایا جائے گا؟ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ مقام عبرت ہیں ہماری امت مسلمہ کے لیے، اور مقام عبرت یہ ہے کہ جب قومیں اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتی، اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتی، تو پھر کسی حسین جیسے کو قربان گاہ میں جانا پڑتا ہے۔ عبرت یہ ہے کہ ہم کیا کریں کہ کسی حسین جیسے کو پھر دوبارہ قربان گاہ میں جانے کی اجازت نہ جانا پڑے۔ عزیزان محترم، روایات اور قرآن صرف اس کی دو وجوہات بیان کرتا ہے کہ یہ سارا کچھ اس 50 سال کے عرصے میں، 20 سال کے عرصے میں اتنا بڑا واقعہ کیوں رونما ہو گیا؟ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک ذکر خدا سے دوری۔ جب چوتھے امام نے کربلا عاشور کے دن شب عاشور اپنے بابا سے پوچھا، بابا یہ آپ کی جان کے دشمن کیوں ہیں؟ امام نے بہت کچھ کہہ سکتے تھے، لیکن امام نے قرآن کی وہ آیت پڑھی، کہا کہ شیطان ان کے اوپر مسلط ہو گیا ہے اور شیطان نے انہیں ذکر خدا سے غافل کر دیا ہے، ذکر خدا سے غفلت کی وجہ سے۔ اور دوسرا عنصر جس کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے وہ ہے دنیا پرستی۔ اگر انسان میں دنیا پرستی اور مادیات کی پرستش اس کے اندر شامل ہو جائے تو پھر کربلا جیسے واقعات جو ہیں وہ ایک بڑے اس کو آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے، اس کو درک کیا جا سکتا ہے۔ عزادارو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب تمام اصحاب شہید ہو گئے، جب تمام قمر بن ہاشم کے جوان سب کے سب شہید ہو گئے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اب امام حسین علیہ السلام کربلا میں تن تنہا ہیں، کبھی مسلم بن عقیل کو پکارتے ہیں، کبھی ہانی بن عروہ کو پکارتے ہیں، کبھی زہیر بن قین کو پکارتے ہیں، کبھی حبیب ابن مظہر کو پکارتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اے میرے اصحاب، اے میرے ساتھیوں، تم میری آواز کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ میں تمہیں پکار رہا ہوں لیکن تم میرا جواب نہیں دیتے۔ ارے تمہاری شہادت سے، تمہارے اس دنیا سے چلے جانے سے یہ رسول کی بیٹیاں، ان کی طاقت کمزور ہو چکی ہے۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام پھر فرماتے ہیں، قومو الا نومتکم، تم اپنے خوابوں سے بیدار کیوں نہیں ہوتے؟ تم میری مدد کیوں نہیں کرتے؟ تم حرم رسول کی مدد کی تمہیں ضرورت ہے، تمہاری ضرورت ہے۔ پھر امام حسین فرماتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ تم میرا جواب کیوں نہیں دیتے، مجھے معلوم ہے کہ دشمن نے تمہارے سروں کو تمہارے بدن سے جدا کر دیا ہے، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں بھی بہت جلد تم سے ملحق ہونے والا ہوں۔ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ عزادارو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں جب اپنی جنگ کا آغاز کیا تو حسین کی ایک مجبوری تھی۔ حسین کی مجبوری کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک نقطے کو اپنا مرکز قرار دے رکھا تھا، اس نقطے سے تھوڑی دیر آگے تک جاتے تھے، جنگ کرتے تھے، اور جب حسین جنگ کے لیے آگے بڑھتے تھے تو دشمن اس طرح سے بھاگتا تھا، یزید کی فوجیں اس طرح سے بھاگتی تھی جس طرح شیر کے خوف سے بھیڑ اور بکریاں بھاگتی ہوں، لیکن حسین کی مجبوری یہ تھی کہ وہ زیادہ دیر تک آگے نہیں رہ سکتے تھے، وہ اس مرکزی نقطے میں کہ جو خیموں کے قریب تھا وہ واپس آ جاتے تھے۔ حسین یہ زندگی میں یہ یقین دلانا چاہتے تھے، یہ میسج دینا چاہتے تھے، بار بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے تھے، یہ کہ زینب ابھی حسین زندہ ہے، ام کلثوم ابھی حسین زندہ ہے، اور جب تک حسین زندہ تھے کسی کو خیموں سے باہر آنے کی اجازت نہ تھی، یہ حسین کی مجبوری تھی کہ وہ اس نقطے کے قریب رہنا چاہتے تھے. لیکن عزاداروں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام حسین نے اپنے اہل خانہ سے دو مرتبہ الوداع کہا، ایک مرتبہ آپ نے الوداع کہا اور اس کے بعد دوسری مرتبہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حسین دریائے فرات میں پہنچ چکے تھے اور آپ کا گھوڑا دریائے فرات میں اتر چکا تھا کہ اتنے میں کسی لعین نے یہ آواز بلند کی، حسین تم تو پانی پینے کی کوشش کر رہے ہو، ادھر دشمنوں نے خیموں پر حملہ کر دیا ہے. عزادارو حسین کا یہ سننا تھا، ایک مرتبہ تڑپ کر آپ خیموں کی طرف آئے واپس، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب حسین نے دوسری مرتبہ زینب و ام کلثوم اور بی بیوں کو خدا حافظ کہا اور کہا کہ اے زینب تم پر میرا آخری سلام ہو، اے ام کلثوم تم پر میرا آخری سلام ہو، علیکن منی السلام، اے بی بیو تم پر میرا آخری سلام ہو. اور عزاداروں وہ حسین کی 4 سالہ بچی حسین کے الفاظ سنیے سکینہ کو خطاب کر کے کہتے ہیں، اے سکینہ تو اپنے آنسوؤں کو اس وقت کے لیے روک لے کہ جب میری شہادت ہو جائے گی، اے سکینہ تجھے ایک طویل مدت تک رونا پڑے گا، تو اپنے آنسوؤں سے میرے کلیجے کو چھلنی نہ کر. عزادارو حسین کا تاریخی خطبہ ہے، وہ آخری الفاظ ہیں، ایک مرتبہ خیمے کی طرف رخ کر کے زینب و ام کلثوم کو خطاب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وَاسْتَعِدُّوا بِالْبَلَاءِ، اب تم مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ، اب تم مشکلات کے لیے تیار ہو جاؤ، وَعْلَمُوا اور تم جان لو کہ أَنَّ اللَّهَ حَامِيكُمْ وَحَافِظُكُمْ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے، جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حمایت کرنے والا ہے، سَنُنَجِّيكُمْ مِنْ شَرِّ الْأَعْدَاءِ، اور جان لو کہ اللہ تمہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ کرنے والا ہے اور تمہیں تمہاری عاقبت بخیر ہوگی، اور یہ دشمن جو ہے اس کو طرح طرح کے عذاب میں خدا مبتلا کرے گا. اب حسین کے عجیب الفاظ ہیں، آخری الفاظ ہیں، حسین یہ کہتے ہیں کہ اے زینب و کلثوم تم کہیں ایسی بات نہ کرنا کہ جس سے تمہارا اجر ضائع ہو جائے، تم کبھی شکایت مت کرنا جس سے تمہارا اجر ضائع ہو جائے، یاد رکھو تمہیں اسیر تو بنایا جا سکتا ہے لیکن تمہیں کوئی ذلیل اور حقیر نہیں کر سکتا. عزادار و تاریخ گواہ ہے، یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ زینب اسیر تو ہو گئی لیکن زینب نے اپنی تحقیر نہیں ہونے دی، زینب نے بے احترامی نہیں ہونے دی. جب کوفے کے بازار میں کسی نے صدقہ دینے کی کوشش کی تو زینب نے تڑپ کر کہا کہ دیکھو صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے. عزادارو بس اب وہ وقت تھا کہ اب حسین کو سوائے جنگ کے کچھ اور نہیں کرنا، اب یہ وہ وقت تھا جب حسین کی شجاعت اور بہادری دیکھنے کے لیے دنیا اس کو دیکھ سکتی ہے. اب صحرائے کربلا میں حسین کی آواز بلند ہے کہ دیکھو اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا بھوکا و پیاسا ہے، اب اس کی جنگ دیکھو جس نے اپنے جوان فرزند علی اکبر کو اپنا اس کا لاشا اٹھایا ہے، اب اس کی جنگ دیکھو جس نے اپنے ننے علی اصغر کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا ہے. عزادارو اب حسین نے اتنی شجاعت کے ساتھ جنگ کی جیسے کسی شیر نے بھیڑیوں پر حملہ کیا ہو، اور حسین نے یہ کہہ کر جنگ شروع کی ارے تم نے میرے علی اکبر کو قتل کیا ہے، یہ کہتے جاتے تھے اور تلوار چلاتے جاتے تھے، تم نے میرے عباس کو قتل کیا ہے، یہ کہتے جاتے تھے اور دشمن کی فوج کی صفوں کی صفے پلٹتی جاتی تھی. لیکن عزاداروں اچانک وہ آواز آئی میرے بیٹے تو کب تک جنگ کرے گا، اس آواز کا آنا تھا ایک مرتبہ حسین نے اپنی تلوار رکھی، بس حسین کا تلوار کا رکھنا تھا. عزاداروں کہیں سے پتھر آ رہے تھے، کہیں سے تیر آ رہے تھے، کہیں سے تلواریں آ رہی تھی، اور مقتل کے الفاظ سنیے، مقتل کے الفاظ یہ ہیں کہ حسین سر جھکانے کے بعد زخموں سے چور ہوتے چلے گئے، اور آپ کا با وفا زلچنا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب حسین دائیں طرف گرنے لگتے تو یہ زلچنا اپنے آپ
دیتا اور جب بائیں طرف جھکنے لگتے اس کی سلجھنا بائیں طرف جھکا دیتا اور پھر وہ وقت آیا جب حسین نے سبوں سے چور سلجھنا کی گلے میں باہیں ڈال دی اور رزداروں پھر وہ وقت آیا جب حسین نے کہا اے میرے باوفا گھوڑے اب تو مجھے زمین پر رکھ دے میں تجھ پر رہنے کے قابل نہیں ہوں عزداروں حسین زمین کربلا پر آئے دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ یہ زلجنا اپنے مولا کی لاش کے گرد چکر لگا رہا ہے جسم سے تیر نکال رہا ہے اور زمین پر پاؤں مار رہا ہے گویا یہ کہہ رہا ہو مولا اٹھئے خیمے میں زینب آپ کی منتظر ہے مولا اٹھئے ام کلثوم آپ کی منتظر ہے سلجھنا کی ذہانت کا یہ عالم تھا اس نے یہ سوچا ارے اگر میں خیام کی طرف واپس نہ گیا تو بیبیاں سوچیں گی کہ حسین ابھی جنگ کر رہے ہیں اور اگر میں حسین کے بغیر چلا گیا تو بیبیاں سوچیں گی کہ حسین پیدل جنگ کر رہے ہیں زداروں دیکھنے والوں نے دیکھا ایک مرتبہ اس سلجھنا نے اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کیا پہنچنا تھا بیبیاں تڑپ کر باہر نکلی وہاں محمدہ وہاں علیا اور ادھر زینب نے تڑپ کر سلجھنے کو خطاب کیا اے میرے بابا کے گھوڑے میں تجھ سے کچھ نہیں پوچھتی میں تجھ سے ایک سوال کرتی ہوں ہر سکیا بھی آؤ کتلا دشانا کیا میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا پیاسا ہی شہید اللہ